إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، اس سے پہلے والے درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ صحیح حدیث کے لیے محدثین کے یہاں پانچ شرطیں ہیں. ان میں سے پہلی شرط اتصال سند ہے، یعنی سند کا ہر راوی اپنے شیخ سے حدیث سن کر کے اس طریقے سے بیان کرے کہ معلوم ہو کہ یہ حدیث اس نے اپنے شیخ سے سنی ہے. ہر ایک کا اپنے شیخ سے حدیث کا سننا یہ ثابت ہو جائے یا اس کے بارے میں یقین ہو تو اس کو اتصال سند کہتے ہیں. دوسری شرط بھی ہم نے اس کے پہلے والے درس میں معلوم کی، وہ تھی راوی کا عادل ہونا. یہ شرط آپ کے سامنے آئی کہ یکون الراوی عدلا، راوی عادل ہو. اور عادل کسے کہتے ہیں روات میں سے، اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آئی پچھلے والے درس میں. اور تیسری شرط یہ آئی آپ کے سامنے کہ یکون الراوی ضابطا، کہ راوی ضابط ہو، یعنی حدیث کو اچھی طرح سے یاد کیے ہوئے ہو. اگر سینے میں محفوظ کرنے کی بات ہے تو سینے میں اچھی طرح سے محفوظ کیے ہوئے ہو کہ جب کبھی بھی اس سے حدیث طلب کر لی جائے اسے بیان کرنے پر قادر ہو، اسے اچھی طرح سے بیان کر سکتا ہو. اور اگر لکھ کر کے یاد کیا ہے، لکھ کر کے اسے محفوظ رکھا ہے، لکھ کر کے اگر محفوظ رکھا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ کتاب کو لکھنے کے بعد اپنے شیخ کی کتاب سے ملا کر کے دیکھا ہو، اور اس کے بعد اس کی اچھی طرح سے حفاظت کی ہو کہ کتاب میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہ کی گئی ہو. یہ ان کے یہاں تین شرطیں، پانچ شرطوں میں سے یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ آپ کے سامنے باتیں آ چکی ہیں. میں نے تھوڑا سا اس کو آپ کے سامنے ریپیٹ کیا صرف مختصر انداز میں. اب آگے کی دو شرطیں ہیں، آج آپ کے سامنے آگے کی دو شرطیں بیان کی جائیں گی. آگے کی دو شرطیں ہیں، وہ شرطیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. اصل یہ تین شرطیں ہی ہیں، ان تین شرطوں کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، تین کنڈیشن کے بارے میں، کہ ان کا پایا جانا حدیث کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. دو ایسے کنڈیشن ہیں جن کا نہ پایا جانا ضروری ہے، جن کا نہ پایا جانا ضروری ہے، ان کا ہونا ضروری نہیں بلکہ نہ ہونا یہ ضروری ہے. اور یہ بھی کبھی کچھ اس طرح کا شبہ ہو سکتا ہے کہ راوی نے اگرچہ کہ وہ بہت زیادہ مضبوط حافظے کا راوی ہے، سن کر کے اسے اچھی طرح سے بات ذہن میں بیٹھ جاتی ہو، سب کچھ ہے، لیکن جیسا کہ بار بار یہ بات آپ کے سامنے آتی رہے کہ پھر بھی وہ کیا ہے، انسان ہے. تو انسان ہونے کی وجہ سے اس سے غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو. تو محدثین نے اس پہلو کو بھی سامنے رکھا ہے کہ یہ بھی اگر شبہ ہو جاتا ہے کہ یہاں وہ تو ہے بہت اچھا حافظے والا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں اس سے غلطی ہو گئی ہو، اس حدیث کو بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہو، تو اس پہلو کو بھی سامنے رکھ کر کے دو اور کنڈیشن رکھے ہوئے. تو یہ دو آج کنڈیشن جو آپ کے سامنے آئیں گے اسی کے بارے میں ہے. آدمی بہت ہی اچھا حافظے والا ہے، بہت اچھا یاد کرنے والا ہے، بہت اچھی طرح سے اس کو چیز یاد رہی, لیکن ہو سکتا ہے بیان کرنے میں کہیں غلطی ہوتی. اس کے لیے دو کنڈیشن ہیں, وہ کیا ہیں؟ پہلے کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو, عربی میں کہتے ہیں اسے وہ شاذ نہ ہو. یہ سمجھانے بہت اہم ہے اس کا, اور سمجھنا اور سمجھانا بہت اہم ہے کہ وہ شاذ نہ ہو. کیا ہے یہ چیز شاذ نہ ہو, یہ کنڈیشن کیوں رکھی ہے محدثین نے؟ اس کو ہم اچھی طرح سے آج آپ کو سمجھائیں گے تاکہ اس کے بارے میں کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے. دیکھیے کہتے ہیں شاذ نہ ہو, یہ لفظ ہے شاذ نہ ہو, شاذ نہ ہو. شاذ کا نہ ہونا یہ شرط ہے محدثین کے یہاں حدیث کے صحیح ہونے کے لیے. شاذ نہ ہو, شاذ نہ ہو. اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ اس پورے محفل کو ذہن میں رکھ لیجئے. میں آپ کے سامنے باتیں پیش کر رہا ہوں اور آپ سنتے ہیں, اتنے سارے لوگ سنتے ہیں. اس میں جب ایک ہی مجلس میں بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے لوگ وہ بات سنتے ہیں, تو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اب آپ میں سے ہر آدمی میری بات کو روایت کر رہا ہے, بیان کر رہا ہے کسی اور کے سامنے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیز کی, یہی آپ کے بعد بھی رہی. صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی حدیث بیان کر رہا ہے, دوسرے سننے والے کبھی کئی لوگ ہوتے تھے اور کبھی سننے والا ایک ہی ہوتا تھا. مجلس ہوتی تھی, محدثین کی یہاں بھی مجلسیں ہوا کرتی تھیں. تو اس وقت آپ اس مجلس کو مان لیجئے کہ ایک حدیث بیان کرنے کی مجلس ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے. آپ بیان کر رہے ہیں اور صحابہ سن رہے ہیں, تو وہ صحابہ جا کر کے اپنے ملنے والوں سے, اپنے ساتھیوں سے, سارے صحابہ تو اس میں حاضر نہیں ہوتے تھے, ان سے جا کر کے بیان کرتے تھے. ایسے ہی صحابہ نے بعد میں آنے والے یعنی تابعین سے بھی بیان کیا, تو یہی سلسلہ چلتا رہا. میں بیان کر رہا ہوں اور آپ لوگ جتنے بھی ہیں میری بات سن رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ میری بات آپ نے سنی, آپ نے جا کر کے کسی سے بیان کیا, انہوں نے سنی, انہوں نے جا کر کسی سے بیان کیا, انہوں نے سنی, انہوں نے کسی سے بیان کیا. اور ہر ایک ایسا ہے اپنے آپ میں کہ وہ بہت ہی مضبوط ضابطے یعنی حافظے کا ہے, بہت اچھا یاد رکھنے والا. ہر ایک کے بارے میں یہ, کوئی بھی جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہے. ہمیں پورا پورا ہر ایک کے اوپر اعتماد ہے, ٹرسٹ جسے بولتے ہیں. پورے طریقے سے جھوٹ نہیں بول سکتے, اور یاد کرنے کے لحاظ سے بھی ماشاءاللہ سب بہت اچھے حافظے والے. لیکن جب ایک ہی حدیث کو سننے والے بہت سے ہوتے ہیں, تو محدثین کے یہاں حدیث کے صحیح ہونے کی یہ بھی کنڈیشن ہے کہ یہ سب کی روایتیں آپ پہلے جمع کریں. انہوں نے بیان کیا اس کو بھی لیجئے, انہوں نے بیان کیا اس کو بھی لیجئے, انہوں نے بیان کیا اس کو بھی لیجئے. ٹھیک ہے, میں بول رہا ہوں آپ کو, پہلے میں مجلس کے لحاظ سے اس کو سمجھا رہا ہوں, آپ سمجھ جائیے, تو بعد میں یہ کنڈیشن بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جب کئی لوگ تھے اور سب نے اسے بیان کیا ہے, تو جب تک سب کی روایتوں کو جمع کر نہیں کر لیں گے ایک جگہ پر, تب تک حدیث پر حکم نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, یہ جب تک سب کی روایتوں کو جمع نہیں کر لیں گے تب تک حدیث پر حکم نہیں لگاتے. ہم نے صرف ایک روایت کو لیا, میں نے بیان کیا, انہوں نے کسی اور سے بیان کیا, انہوں نے کسی اور سے بیان کیا, ہم نے یہ روایت لیا, سارے کے سارے لوگ سنے بھی ہیں, سارے کے سارے راوی عادل بھی ہیں, یعنی جھوٹ بولنے کا کہیں کوئی شبہ نہیں ہے, اور بڑے مضبوط ضابطے کے بھی ہیں. لیکن اس کے صرف اتنا پائے جانے کے بعد حدیث کے صحیح ہونے کا حکم نہیں لگا. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, دیکھتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے میں اور کتنے لوگ تھے, سننے میں اور کتنے لوگ تھے, انہوں نے کب روایت کیا ہے اسے, انہوں نے روایت کیا ہے یا نہیں کیا ہے. جب معلوم ہو گیا کہ نہیں اس حدیث کو روایت کرنے والے چار ہیں پانچ ہیں, اور سب نے سنا تھا اس شیخ سے, اور سب نے اس حدیث کو بیان کیا ہے, تو جب تک ان پانچوں کی روایتوں کو ایک جگہ جمع نہیں کر لیتے حدیث کو, ہاں صحیح حسن یا ضعیف ہونے کا حکم نہیں لگا. جمع کرتے ہیں اسے. جمع کرنے کے بعد دو چیزیں اور معلوم ہوتی ہیں. جمع کرنے کے بعد یہ کنڈیشن دو اور آتے ہیں, وہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے جمع کرنے کے بعد کہ کیا ہے یہ, وہ کیا چیز معلوم ہوتی ہے. اب وہ دیکھیے, اب یہ تین ہیں, چار ہیں, پانچ ہیں, سب نے بیان کیا. ہم نے ان کی روایت کو بھی دیکھا, ان کی روایت کو بھی دیکھا, ان کی روایت کو بھی دیکھا, ان کی بھی دیکھا, ان کی بھی دیکھا. سب کی روایت بالکل ایک ہی جیسی ہے, تو ہمیں یقین ہوا کہ ہاں بالکل صحیح, کہیں کوئی اب شبہ نہیں رہ گیا. ہمیں یقین ہے کہ یہ روایت بالکل صحیح ہے, سب ایک ہی جیسی بات کہہ رہے ہیں. سب نے یہ کہا ہاں انہوں نے یہ بات بیان کی تھی, یہ بھی کہہ رہے ہاں انہوں نے یہ بات بیان کی تھی, یہ بھی کہہ رہے ہاں انہوں نے یہ بات بیان کی تھی. سب کی بات ایک ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرنے میں کہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی. جب تک جمع کر کے یہ نہیں دیکھ لیتے کہ سب کی بات ایک جیسی ہے یا کسی کی بات بیان کرنے میں کوئی فرق آ رہا ہے, تب تک حدیث پر حکم نہیں لگاتے. یہ بھی ان کی طرف سے احتیاط ہے, محدثین کی طرف سے. آیا یہ اتنا سمجھ میں؟ اگر یہ آگے آؤ تو میں آگے کا پہلو آپ کو بیان کروں. تو حدیث پر حکم لگانے کے لیے کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے, جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ سند بالکل متصل ہے یا نہیں ہے, یعنی ہر ایک نے اپنے شیخ سے یہ بات سنی ہے یا نہیں سنی ہے, بیچ میں کہیں کوئی راوی حذف تو نہیں ہو گیا, جہاں یہ دیکھتے ہیں, جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ راوی کیسا ہے, عادل یعنی اس میں جھوٹ بولنے کا کہیں کوئی شبہ تو نہیں ہے, ضابط ہے یعنی یہ کہ بالکل صحیح طریقے سے یاد کیا یا یاد رکھا نہیں رکھا ہے اس کو صحیح طریقے سے, جہاں یہ معلوم کرتے ہیں, وہیں یہ بھی ان کے یہاں ضروری ہے کہ اگر اس حدیث کو سننے یا روایت کرنے میں کئی لوگ ہوتے ہیں تو سب کی روایتوں کو جب تک جمع نہیں کر لیتے حدیث پر حکم نہیں لگاتے. پہلے جمع کرتے ہیں سب کی روایتوں, اتنا سب ہونے کے باوجود جمع کرتے ہیں سب کی روایتوں کو. ایک بہت مشہور امام ہیں حدیث کے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں یہ, علی بن عبداللہ المدینی. کہا گیا تھا اختصار میں علی مدینی کہا جاتا ان کو, علی مدینی. کیرلا والے مدنی نہیں کہتے, کیا کہتے ہیں؟ مدینی کہتے ہیں. وہ لوگ مدینہ کے جو بھی یہ ہیں ان کو مدنی نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ مدینی. تو علی المدینی ایک امام ہے, اور حدیث کی پرخ کرنے میں کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے, ابھی جو دو کنڈیشن آپ کے سامنے آ رہے ہیں اس کے لحاظ سے بڑے ماہر مانے جاتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ علی مدینی. انہوں نے عربی میں یہ جملہ کہا ہے, الباب ما لم یجمع طرقہ لم یتبین خطاؤہ, الباب ما لم یجمع طرقہ لم یتبین خطاؤہ. اتنی باتیں جو ابھی میں نے آپ کو سمجھائی ہیں, اتنی ساری باتیں صرف اسی سینٹینس میں ہیں. کسی بھی مسئلے کی حدیث کو جب تک آپ اس کی ساری سندوں کو اکٹھا نہیں کریں گے تب تک اس میں غلطی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا. یہ اس کا اردو میں معنی ہے. جب حدیث کی آپ تحقیق کر رہے ہیں, ریسرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں, تو جب تک اس کی جتنی سندیں ہیں, ما لم یجمع طرق, طرق کہتے ہیں یعنی سندوں کو عربی کی, جب تک اس کی سندوں کو آپ اکٹھا نہیں کر لیں گے, جتنے راویوں نے بیان کیا جب تک ان سب کو آپ اکٹھا نہیں کر لیں گے, جمع نہیں کر لیں گے, تب تک غلطی کا آپ کو علم نہیں ہوگا. تو غلطی تو نہیں ہوئی ہے, یہ معلوم کرنے کے لیے سب کو جمع کرنا پڑتا ہے. اس کو جمع کیے بغیر حدیث پر صحیح ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا. جمع کرنے کے بعد کیا شرط ہے؟ کہ وہ شاذ شاذ نہ ہو. یہ کب مسئلہ آتا ہے شاذ نہ ہونے کا؟ اب یہ کتنے سارے لوگ ہیں, اگر میں آپ کو سند بناؤں, سند نہ بنا کر کے میں چاہوں تو بورڈ پر بھی لکھ سکتا ہوں اس کو, سندوں کو اس طریقے سے کہ اپنی طرف سے, یہ ایسا نہیں کہ یہی سند ہے, اپنی طرف سے نام فرض کر کے کچھ بھی نام لکھ کر کے ہم سند بنا کر کے اس کو واضح کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں اس کو, تو بات سمجھ میں آتی ہے. عام طریقے سے ہم کلاس روم میں ایسا ہی کیا کرتے ہیں. ہم نے اب تک جو آپ سے باتیں کہیں وہ کیا کہیں؟ کہ مجلس میں سننے والے اور پھر اسے روایت کرنے والے تین چار پانچ ہیں, اور سب نے جو بات بیان کی ہے سب بالکل ایک ہی ہے, الگ الگ نہیں, کہیں کچھ بھی اختلاف نہیں ہے ان کے بیان کرنے میں, تو وہ تو بالکل ہمیں معلوم ہو گیا کہ کہیں کوئی غلطی نہیں ہے. اصل مسئلہ اس میں آتا ہے جب بیان کرنے میں کہیں کوئی اختلاف ہو جائے. اگر پانچ تھے روایت کرنے والے اور ان پانچ میں ان بیان کرنے میں کہیں اختلاف ہو جائے تو ہم کس کو صحیح مانیں گے کس کو صحیح نہیں مانیں گے. یہاں صحیح کا پتہ لگانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, یہی بہت اہم جگہ ہوتی ہے محدثین کے لحاظ سے, جہاں ہر کوئی ریسرچ کرتے ہوئے اس کا صحیح پتہ نہیں لگا پاتا ہے. بہت اہم جگہ ہے یہ, بہت اہم مسئلہ ہے. اگر پانچ ہے روایت کرنے والے اور پانچوں میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے تو پھر ہم وہاں پہ حدیث کو صحیح ہونے کا حکم کیسے لگائیں گے, کیسے اس کے بارے میں پتہ لگائیں گے. یہی آج کی یعنی آج کا درس ہے. اب میں آپ کو مثال جو ہے دکھاتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کی ایک مثال ہے یہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, ان سے بھی کسی نے بیان کیا, ہم ایسے ہی یہ نام لکھ رہے ہیں, کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ واقعی کوئی سند ہے, کوئی سند نہیں, اپنی طرف سے ایسے چند نام لکھ رہے ہیں ہم, ان سے بھی حدیث روایت کرتے ہیں, تو بہت سے لوگ روایت کرتے ہیں. کوئی بھی نام بولتے جائیے آپ اپنی طرف سے. ہاں جی, ہاں نام بولتے جائیے. ہاں ہاں اشرف جی, زبیر, یہ دیکھیں, یہ مثال سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ کب کیسے اختلاف ہو جاتا ہے. اور جب تک اس چیز کو آپ اچھی طرح سے نہیں سمجھیں گے, اگر اس کے بارے میں کوئی آدمی کلام کرتا ہے اپنی طرف سے تو بہت ساری غلطیاں کرتا ہے. میں آپ کو اسی مثال سے ہندوستان کے ایک, یا جو پہلے کا ہندوستان تھا, ابھی کا نہیں, یعنی تقسیم سے پہلے 1947 سے پہلے کا جو ہندوستان تھا جس میں سارے علاقے تھے, اس وقت کے ایک صاحب نے ایسی باتیں کہی ہیں تو وہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ جو آدمی نہیں جانتا اس مسئلے کو اگر وہ اس کے بارے میں کلام کرتا ہے تو صحیح کلام نہیں کر پاتا. حدیث بیان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان سے سننے والے ابو ہریرہ, ابو ہریرہ نے بیان کیا, ان سے سننے والے ابو سلمہ, یہ ایسے ہی نام ہے, کوئی راوی بول کر کے نہیں ہے, انہوں نے حدیث بیان کیا, ان سے سننے والے چار راوی ہیں, خالد, عمر, اشرف اور زبیر, چار ہیں ان سے روایت کرنے والے, ان چاروں نے سن رکھا تھا, یہ چاروں نے ان سے روایت کیا ابو سلمہ سے. تو خالد کی روایت میں ایک لفظ ہے جو ان کی روایتوں کے مقابلے میں الگ ہے, جو ہم نے تحقیق کیا تو الگ ملا. میں آپ کو مثال بھی دے دیتا ہوں, بالکل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے اس میں یہ بیان کیا ہے سلیمان علیہ السلام کے قصے کے بارے میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ آج رات میں اپنی ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ہندوستان میں کچھ لوگوں نے اس پر بھی کلام کیا ہے, تو وہ ذہن میں رکھیے آپ, اور اگر آپ یہ سمجھتے رہیں گے تو کلام نہیں کیا ہے کبھی بھی, جو تو ساری بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک سے بچہ پیدا ہوگا, وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا, یہ انہوں نے کہا. لیکن بعد میں کوئی ایک بچہ بھی اس میں سوائے ایک کے جو بھی نام کا مکمل نہیں تھا, لیکن وہ مطلب نہیں ہے اس میں. پھر آگے بیان ہے کہ ان کی بیویوں کی تعداد, سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد کتنی تھی؟ ہاں, بیویوں کی تعداد کتنی تھی؟
بولیے. ہاں
بعض روایتوں میں 99, بعض روایتوں میں ہے 90, بعض روایتوں میں ایسے ہے مئت اللہ واحدہ, وہی 99 ہوتا ہے. 70 اور 60 کی بھی روایتیں ہیں, لیکن فی الحال ہم اس کو چھوڑ دیں گے. ایسی بھی روایتیں, ان کی بیویوں کی تعداد کتنی تھی اس میں بیان کرنے میں اختلاف ہوا. بیویوں کی تعداد کتنی تھی, واقعہ سب نے ویسے ہی بیان کیا ہے, لیکن تعداد بیان کرنے میں اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ خالد نے بیان کیا ہے کہ ان کی تعداد 99 تھی. اس کی روایت میں یہ, اس نے اپنے بیان کرنے والے کون ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان میں سے کوئی ایک ہی بیان کیا تھا, ابو ہریرہ نے ایک ہی بیان کیا تھا, ابو سلمہ نے ایک ہی بیان کیا تھا, لیکن ان سے روایت کرنے والے جو راوی ہیں ان میں سے بعض راویوں نے 99 کہا اور بعض نے کیا کہا 90. تو خالد کی روایت میں 99 ہے اور بقیہ عمر اشرف اور زبیر کی روایت میں کتنا ہے, 90 ہے. ہم نے جب جمع کیا تو ہم کو یہ اختلاف ملا روایت اکٹھا کرنے کے بعد ساری روایتوں کو, ہم نے ابو سلمہ کے اتنے سارے جو ہے روایت کرنے والے ان کے, تو ہر ایک کی روایت میں ہم کو یہ اختلاف ملا. اگر سب کی روایت میں ایک ہی ہوتا تو مسئلہ نہیں آتا تھا, لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ان کی روایتوں میں یہ اختلاف ہے تب یہاں یہ مسئلہ آتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ سب صحیح ہو, اس میں سے کوئی ایک صحیح ہے. کبھی اختلاف ہوتا ہے اور اس میں یہ ممکن ہوتا ہے کہ سب کا معنی ایک ہی ہو, الفاظ میں تو اختلاف ہے لیکن معنی ایک ہو تو پھر یہ بات نہیں آتی ہے, معنی بھی الگ ہے بالکل اور اختلاف ہے, تو اس وقت یہ پریشانی آتی ہے. تو یہ تحقیق کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جب ایک راوی ہے اس سے روایت کرنے والے چار ہیں تو چاروں کی روایتوں کے الفاظ سیم ہیں یا سیم نہیں ہے, معنی کے لحاظ سے وہ سیم ہے یا اختلاف ہے, دیکھنا پڑتا ہے. اگر اختلاف آ جائے تب کیا کرتے ہیں, اگر خالد کی روایت میں 99 ہے اور ان تین کی روایت میں 90 ہے تو محدثین کے یہاں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ خالد کی روایت شاذ ہے, خالد کی روایت شاذ ہے, یہی لفظ استعمال کرتے ہیں شاذ ہے, اور عمر اشرف اور زبیر کی روایت محفوظ ہے. کیا کہتے ہیں, محفوظ ہے, شاذ کے مقابلے میں اسے محفوظ کہتے ہیں, یعنی یہ مانتے ہیں کہ غلطی کس سے ہوئی ہے, خالد سے ہوئی ہے اور ان کی روایتیں محفوظ ہیں, یعنی صحیح طریقے سے یاد رہ گئی ہیں یہ, اور خالد کو تعداد صحیح سے یاد نہیں رہ گئی تھی. یہ آیا آپ کو, یہ پورا اسی کو شاذ کہتے ہیں, اسی کو. تو شاذ نہ ہو یہ کنڈیشن ہے, شاذ نہ ہونے کا مطلب کیا, وہ آپ کے سامنے آیا کہ ہم نے جب روایتیں جمع کی راویوں کی تو راویوں کی ایک تعداد تو ایک طرف ہے اور کوئی ایک راوی ایک طرف ہے, اس کی روایت ان کی روایتوں میں اختلاف پایا جاتا ہے, تو جو ایک طرف ہے یا جو ذرا کمزور ہے کہتے ہیں کہ یہ روایت شاذ ہے, یہ روایت شاذ ہے, شاذ ہے تو یہ صحیح نہیں ہے اور اس کے مقابلے کی یہ روایت صحیح مانی جائے گی, یہ محفوظ ہے. تو صحیح یہ راوی ثقہ ہے, یعنی عادل بھی ہے, ضابط بھی ہے, سند پوری بالکل متصل بھی ہے, لیکن اس روایت کو صحیح نہیں کہتے محدثین, اس لیے کہ یہ روایت کیا ہے, شاذ ہے ان کی سند. تو شاذ نہ ہو یہ کنڈیشن ہے, یعنی ایسا بھی ضروری ہے کہ اگر کئی راوی ہیں روایت کرنے میں اور اس کی روایت کسی دوسرے راوی سے یا بہت سارے دوسرے راویوں سے الگ ہو رہی ہے, اس میں اختلاف پایا جاتا ہے اور وہ ایک ہے یا تعداد میں کم ہے یا اس کا حافظہ کمزور ہے دوسرے کے مقابلے میں, تو اس کی روایت کو شاذ کہتے ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آئی آپ کو, جی پہلے یہاں تک بات سمجھ میں آئی, میں یہ بات ختم کر لوں اس کے بعد جو ہے, آئی بات سمجھ میں آپ کو یہاں تک, شاذ کسے کہتے ہیں، یہ بھی ان کی یہاں کنڈیشن ہے. یعنی ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے جب تک یہ جمع نہیں کر لیتے ساری روایتوں کو، حدیث پر حکم نہیں لگاتے، جمع کرنے کے بعد ہی لگاتے ہیں، دیکھنے کے بعد ہی کہ کہیں کوئی اختلاف تو نہیں ہے. اگر اختلاف پایا گیا تو جس کا پہلو کمزور ہوتا ہے اس کے پہلو کو چھوڑ کر کے جس کا پہلو مضبوط ہوتا ہے اس کو صحیح مانتے ہیں، اور جو کمزور پہلو ہے اس کو شاذ مانتے ہیں. یہ ان کے یہاں طریقہ ہے. اب اسی حدیث کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیے کہ یہی وہ یہ نہیں ہے، اسی حدیث کے بارے میں بول رہا ہوں میں آپ کو. ہندوستان کے یعنی وہ پہلے والا ہندوستان جو بار بار میں کہہ رہا ہوں، تو پہلے والا ایک شخص نے یہ بات لکھی ہے اپنی کتاب میں. وہ اس حدیث پر کلام کرتے ہیں، صحیح نہیں مانتے. تو کیا کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان کیا ہوگا کہ ان کی بیویوں کی تعداد، ان کی بیویوں کی تعداد جیسا کہ تورات میں بیان کیا گیا ہے 90 ہوگی یا 99 یا 60 یا 70. آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کی بیویوں کی تعداد اتنی تھی، بلکہ آپ یہ کہے ہوں گے، اپنی طرف سے وہ یہ بات کہتے ہیں، یہ کہے ہوں گے کہ ان کی بیویوں کی تعداد اتنی رہی ہوگی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرنے میں، ان کو یاد رکھنے میں وہ چیز صحیح طریقے سے یاد نہیں رہ گئی، تو کبھی 60 کہتے تھے، کبھی 70 کہتے تھے، کبھی 90 کہتے تھے، کبھی 99 یعنی 99، کبھی یہ کہتے تھے. یہ ان سے چیز ہے، بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ انہوں نے بیان کیا. ایسا کیوں ان سے ہوا ہے؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ اس طرح کا جب اختلاف آتا ہے حدیثوں میں تو یہ اختلاف یہاں غلطی کس سے ہوتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک ہی بات کہی ہے، ابو ہریرہ نے کوئی ایک ہی بات روایت کی ہے، ابو سلمہ نے کوئی ایک ہی بات روایت کی ہے. غلطی کہاں ہوئی ہے؟ ان چاروں کے درمیان ہوئی. یہ چیز سمجھنا ہوتا ہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ جب کبھی حدیثوں کے اندر کہ فلاں راوی کی حدیث میں یہ لفظ پایا جاتا ہے اور فلاں کے راوی کی حدیث میں یہ لفظ پایا جاتا ہے، تھوڑا اختلاف ہے حدیثوں میں یا روایتوں میں، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ اختلاف صحابی سے ہوا ہے. ایسا ضروری نہیں ہوتا. یہ اختلاف کہاں ہوا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. جب آپ ایسے بنا لیں گے تب معلوم ہوگا اختلاف کہاں ہوا ہے. جہاں سب ایک ایک ہیں وہاں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی. جہاں کئی ایک ہو جاتے ہیں تو وہ دیکھا جاتا ہے وہاں پر، کہ ان کی روایت جب آتی ہے تو اس میں یہ لفظ آتا ہے اور ان سب کی روایتوں میں یہ لفظ آتا ہے. تو اختلاف ان کے درمیان ہوا ہے، پہلے یہ اختلاف نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ اب بولیے اگر کوئی سوال ہوتا ہوں. جی کئی چیزیں دیکھتے ہیں، ابھی ایک چیز میں نے بتایا صرف تعداد، کئی چیزیں دیکھتے ہیں اس میں سے ایک تعداد ہے. جی جی ہاں پتا چل جائے گا. ہاں اور کوئی سوال؟ کیسے پتا چل جائے گا؟ بتا رہا ہوں لیکن پتا چل جائے گا، وہ پتا چل جاتا ہے، کام کریں گے تو معلوم ہے کیسے سمجھ. یہ صرف احاد کے ساتھ ہے. ہاں یہ دیکھو ایک ہی رہتے ہیں سب، وہ اوپر سے ہی لکھا جاتا ہے. جی یہ متواتر میں نہیں آتا، احاد میں ہی آتا ہے. ہاں ہاں جی جی ہاں میں اب آپ کو وہی ایک چیز انہوں نے ابھی سوال کیا کہ ہمیشہ تعداد ہی دیکھیں گے یا کچھ اور بھی دیکھیں گے، تو اس میں تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں. کتنی؟ تعداد ایک ہے اس میں سے، لیکن دیکھی کتنی چیزیں جاتی ہیں؟ تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو تعداد، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو دکھایا خالد ایک طرف ہیں اور تین ایک طرف ہیں، تو ایک تعداد ہے. دوسری چیز دیکھی جاتی ہے صفت. میں آپ کو یہ بتاؤں تو جو ہے کوانٹیٹی اور کوالٹی. دوسری چیز کیا ہے؟ کوالٹی دیکھی جاتی ہے. تو اس میں کوانٹیٹی تھی, یہ اکیلے ہیں, یہ تین ہیں. دوسری بات کیا ہے؟ کوالٹی بھی دیکھی جاتی ہے کہ خالق کی کوالٹی کیا ہے اور ان کی کوالٹی کیا ہے, یعنی ثقہ ہونے میں, حدیث کو یاد رکھنے میں ان کا کیا مقام تھا اور ان کا مقام کیا تھا, دونوں کے اندر جو یہ صفت تھی کس درجے کی تھی, یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے. تیسری چیز دیکھی جاتی ہے اس میں, یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون اس میں سے ان کے ساتھ بہت زیادہ جڑا ہوا رہا ہے. جو پیار اس کو بیان کر رہے ہیں اس میں کون ایسا شخص ہے جو اس میں ڈائریکٹ انوالو ہے دوسرے کے مقابلے میں. ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہ شادی کس حالت میں ہوئی؟ سفر میں ہوئی تھی. آپ کس حالت میں تھے؟ یہ روایتوں کا تھوڑا اختلاف ہے اس میں. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ احرام میں تھے, تو محرم تھے, اور آپ کی شادی کس سے ہوئی؟ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. ٹھیک ہے یہ. اور دوسری بات روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کی جب شادی ہوئی تو آپ احرام کی حالت میں نہیں تھے. مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں شادی جائز نہیں ہے, نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اب یہ روایت کہ آپ اس وقت احرام کی حالت میں تھے, یہ ایک روایت ہے, ایک راوی نے بیان کیا. وہ بیان کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. لیکن میمونہ خود بیان کرتی ہیں کہ آپ سے جب میرا نکاح ہوا تو میں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام میں نہیں تھے. یہ اختلاف ہے. اس میں ایک تیسری چیز آئی, وہ کیا ہے کہ ڈائریکٹ ان کا تعلق ہے اس قصے سے, میمونہ کا نکاح ہونے سے ہوا ہے نا, کہ ڈائریکٹ ان کا تعلق ہے اس میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے. تو جس کے ساتھ ہوا ہے, یا کہیے آج کے زمانے میں کہنا ہو تو جس کے ساتھ ڈیلنگ ہوئی ہے وہ زیادہ بہتر جانے گا کیا بات ہوئی تھی. دوسرا آدمی جو صرف سنا ہو اس کے مقابلے میں زیادہ جانے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ان کو بھی دیکھا جاتا ہے, اس کے لحاظ سے بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی بات, کس کی روایت کو آپ تسلیم کریں گے اور کس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ صحیح نہیں, یہاں بیان کرنے میں غلطی ہو گئی ہے. جی اب بولیے. جی میں اب آپ کو بتاؤں کیسے غلطی ہوتی ہے. جسے اسی قصے کو لے لیجئے, میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چونکہ نکاح ہوا ہے, ان کو معلوم ہے کہ آپ جو ہے لیکن غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا تو آپ احرام پہنے ہوئے تھے. ایک مثال میں آپ کو بول رہا ہوں, یعنی یہی تھا بول کے نہیں بول رہا ہوں, سمجھانے کے لیے مثال بول رہا ہوں. تو صرف دیکھ کر کے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں, حالانکہ احرام کا کپڑا تو پہنے ہیں لیکن احرام کی حالت میں نہیں. ایسا ہو سکتا ہے احرام کی حالت میں نہیں ہے یا نہیں ہے, یہ بہتر کون جان سکتا ہے جس سے نکاح ہوا؟ کیونکہ احرام کی حالت میں یہ چیزیں جائز ہی نہیں ہیں, بیوی سے مل بھی نہیں سکتا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا اس کو؟ تو یہ دیکھ کر کے ایک آدمی دیکھا, اس نے کچھ سمجھا, اسے اسے بیان کیا, لیکن جو بالکل ڈائریکٹ انوالو ہے جب وہ بیان کر رہا ہے تو اس کی بات زیادہ قابل اعتبار ہے. تو ہم یہ نہیں ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کوانٹیٹی کے لحاظ سے یا کوالٹی کے لحاظ سے عبداللہ ابن عباس سے بہتر ہے, ان کا حافظہ بہت زیادہ, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہے, ڈائریکٹ ان سے تعلق ہے اس کا. جب وہ بیان کر رہی ہیں تو ان کی بات کو زیادہ اہمیت دی جائے گی. یہ آیا آپ کو؟ ابھی کوئی ہو تو بولیے. تو میں نے آپ کو کہا کیا کیا دیکھتے ہیں, کوانٹیٹی بھی دیکھتے ہیں, کوالٹی بھی دیکھتے ہیں, اور یہ بھی دیکھتے ہیں کون اس میں ایسا شخص ہے جو ڈائریکٹ انوالو ہے اور کون ایسا ہے جو سن کر کے یا دیکھ کر کے صرف روایت کیا ہوگا. تو کئی چیزیں ہوتی ہیں ان کو قرائن کہتے ہیں محدثین کے یہاں, وہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہی وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کی بات کو ہم لیں گے. اور یہاں تک بھی آتی ہے بات, عربی کے جملے ہیں یہ سب, کہتے ہیں کل حدیث لہ قرینہ, ہر حدیث کا اپنا ایک الگ قرینہ ہو سکتا ہے, الگ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو بتائے کہ یہاں ہم اس کی بات کو صحیح مان سکتے ہیں. وہ دیکھ کر کے ہی فیصلہ کرنا پڑتا ہے, اور عام لوگ عام طریقے سے اس میں فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں, یہ ماہر لوگ جو اس فن کے ہوتے ہیں وہی لوگ کرتے ہیں. یہاں تک اگر آپ کو بات سمجھ آئی تو میں آپ کو دوں کہ کیسے معلوم ہوگا کہ اتنی ہی سندیں اس کی ہیں یا اتنے راوی ہیں اس کو روایت کرنے میں. جی نہیں, اصل میں وہ ایسا نہیں کب اسلام قبول کیے گا مسئلہ نہیں ہے, ان سے شادی کا معاملہ ہے, ان کی شادی ان سے کب ہوئی ہے یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک بات بیان کی ہے, اور جن سے شادی ہوئی ہے انہوں نے خود ایک بات بیان کی ہے. تو جن سے شادی ہوئی ہے ان کو وہ چیز اچھی طرح سے معلوم ہوگی, اس لیے ان کی بات کو وہاں پر ہم ترجیح دیتے ہیں, اس لیے کہ وہ ڈائریکٹ اس سے تعلق رکھتی ہیں. کون اصل میں اسلام قبول کرنے سے اس کا تعلق نہیں, اصل میں معاملہ کیا ہے اس میں, احرام کی حالت میں, یعنی آپ کی بات ہے یہ, آپ احرام کی حالت میں تھے یا احرام کی حالت میں نہیں تھے, بس اتنی سی بات. یہ تو پہلے سے اسلام قبول کیا ہے, اصل میں جب جا رہے تھے عمرہ کرنے, یہ عمرہ کرنے کا بیان ہے, تو آپ احرام میں تھے یا احرام میں نہیں تھے, بس اتنی سی بات ہے. تو راستے میں اصل شادی ہوئی تھی. صرف اسی میں, بقیہ نہیں, دوسری اس میں نہیں, صرف اسی میں, صرف اسی میں. ہو سکتا ہے کوئی اور روایت خالد اور عمر میں مقابلہ ہو جائے تو ہم کس کو روایت کو ترجیح دے دیں گے, خالد کی روایت کو کسی دور میں, کیونکہ وہاں ان کے ساتھ قرائن ہوں گے. ایسا نہیں کہ یہ ہمیشہ کریں گے, ویسا نہیں ہوتا, کہیں اور اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. یہاں چونکہ عمر کے ساتھ یہ بھی تھے روایت کرنے میں, ایک کوانٹیٹی ہے یہ زیادہ ہے اس میں, تو ہم نے اس کو ان کے مقابلے میں ترجیح دیا ہے. جی نہیں, اگر کبھی اس میں کبھی متواتر کب کہتے ہیں ہم, جب سارے راویوں کی روایت ایک جیسی ہی رہتی تبھی کہتے ہیں, تو نہیں کہتے متواتر نہیں کہیں گے. سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ یہ روایت اوپر سے تحقیق کرنے میں ہمیشہ اوپر سے شروع کرتے ہیں, جیسے یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے میں ابو ہریرہ اکیلے ہیں یا کوئی اور راوی ہے, اس لیے جمع کرنا پڑتا ہے پورا. ہم نے پایا کہ وہ اکیلے ہیں, ان کے نیچے بھی وہ اکیلے ہیں, اس کے بعد ہم نے اس میں پایا. سب کہتے ہیں کہ اختلاف آ کر کے یہاں ہوا ہے, اس کے پہلے کوئی اختلاف نہیں تھا روایت. یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ روایت کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے, اس کے لیے پہلے حدیث کی تخریج کرنی پڑتی ہے. اب یہی معلوم کرنے کے لیے کہ کتنے حدیث, اس حدیث کو روایت کرنے والے راوی کتنے ہیں, اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے, حدیث کی تخریج کرنی پڑتی ہے. تخریج کا مطلب کیا ہے کہ حدیث کی جتنی بھی کتابیں ہیں آپ کو ہر ایک میں اس حدیث کو تلاش کرنا پڑے گا کہ کہاں کہاں یہ حدیث آئی ہے. جب حدیث وہاں مل جائے گی تو پھر اس کی سند نوٹ کرتے ہیں, کون کون روایت کرنے والے, ہر ایک کی سند نوٹ کی جاتی ہے. پورا لمبا کام ہوتا ہے یہ, پچھلے زمانے میں زیادہ اور لمبا ہوتا تھا, ابھی تھوڑا مختصر ہو گیا ہے کہ جب حدیث کو آپ ٹائپ کریں گے اور اس کو تلاش کرنے کے لیے کہیں گے کمپیوٹر جلدی تلاش کر کے دے دیتا ہے آپ کو, لیکن پہلے لوگوں کا ذہن کمپیوٹر ہوتا تھا, ان کو وہ یاد رکھتی تھی حدیثیں یہ کہاں کہاں آئی ہیں کتابوں میں, تو وہاں وہ لا کر کے ان تمام روایتوں کو جمع کر لیتے. یہ دوسری بات جو ابھی آپ پیش کر رہے ہیں وہ دوسری بات ہے. یہاں تک سمجھ میں آئی تو میں اس کی طرف آؤں گا. اصل میں کیا چاہ رہا ہوں, بات سمجھ میں آ جائے تو آگے بڑھا جائے. جی نہیں, وہ تین راوی الگ الگ ہیں. وہ ہم جو تین راوی یا چار راوی کی بات کر رہے ہیں یہ ایک طبقے میں, یہ سب ایک ہی طبقے کے, یعنی یہ سب چاروں کی چاروں روایت کسے کرتے ہیں؟ ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں. آپ جو بول رہے ہو کیا ہے, مالک نافع سے روایت کرتے ہیں, نافع ابن عمر سے. وہ الگ الگ طبقے, ایک ایک راوی مانا جاتا ہے وہاں پہ, چار راوی نہیں مانے جاتے, صرف ایک راوی. یعنی امام مالک روایت کرتے ہیں نافع سے, وہ اکیلے ہیں. نافع روایت کرتے ہیں ابن عمر سے, وہ کیا ہے؟ اکیلے. تو اس پہ اختلاف نہیں ہوتا کبھی بھی. اختلاف کب سامنے آتا ہے؟ جب روایت کرنے والے کئی ایک ہوتے ہیں, سب ایک ہی طبقے کے, یعنی اسی شیخ سے روایت کرنے والے. امام مالک سے ہی روایت کرنے والے کئی لوگ ہو جائیں تب یہ بات آتی ہے. جی ایسے شاذ جو ہے کہا جاتا ہے جس کو, اس کے مقابلے میں جو حدیث ہوتی ہے, جو روایت ہوتی ہے, اسے محفوظ کہا جاتا ہے. محفوظ کا مطلب کہ یہ صحیح ہے ان کی روایت, اور ان کی روایت ضعیف ہے, یہ صحیح نہیں ہے, یہ حکم لگایا جاتا ہے. تو اس پہ دونوں چیزیں آتی ہیں, صحیح اور ضعیف. حدیث ایک ہی ہوتی ہے, اس کے کسی لفظ میں اختلاف ہوتا ہے, تو اس میں سے کون سا لفظ صحیح ہے اسی کے اوپر یہ حکم آتا ہے. جی جی یہی میں نے آپ سے کہا کہ جو ابھی باتیں بار بار آتی رہی ہیں کہ وہ بھی کیا ہے, انسان ہے, انسان ہے, انسان ہے, تو سارے پہلوؤں کو محدثین نے دیکھا ہے. ہاں ایک آدمی بہت اونچے درجے کا ضابط ہے, لیکن اس کے باوجود بھی امام صاحب کبھی سورہ فاتحہ میں بھی بھول سکتے ہیں, کبھی سورہ فاتحہ میں بھی بھول سکتے ہیں. کبھی مثال ہے آپ لوگوں کے سامنے اس کی, ایسا ہو جاتا ہے کبھی بھول جاتے ہیں. ایسا بھی نہ ہو گیا ہو اس کے لیے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے. تو بہت جو کہہ لیجئے کہ لاکھوں میں ایک ہوتا ہو یا ہزاروں میں ایک ہوتا ہو, اس کو بھی چانس کو چھوڑا نہیں ہے محدثین نے, اس کو بھی دیکھا ہے. ایک مرتبہ سعودی میں مشائخ کچھ لوگ جمع تھے, کچھ ایسے ہی اپنا بات چیت میں اور اس میں تھے, تو جیسے دوست احباب ہوتے ہیں آپس میں ان کے مذاق ہوتے ہیں, جب یہ لوگ بھی آپس میں ہوتے ہیں تو ان کے بھی مذاق چلتے ہیں. تو مغرب کی نماز میں ایک صاحب نے اس میں سے نماز پڑھائی, تو کسی سورہ میں تھوڑا بھول گئے, پیچھے سے لقمہ دینا پڑا اس میں. تو اس میں سے ایک نے ان کو جب ایسے نماز سے فارغ, کیا کہاں سوچ رہے تھے, ایسے ایسے مذاق میں کہا کہاں سوچ رہے تھے. عشاء میں وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے جنہوں نے کہا تھا, وہ سورہ فاتحہ میں بھول گیا. سورہ فاتحہ بھولتا نہیں آدمی, لیکن ہو گیا کبھی بھول گئے. ثابت ہے لیکن ہو سکتا ہے, کبھی انسان ہے کبھی بھول سکتے ہیں, کوئی چیز ہو سکتی ہے. تو اس کو بھی سامنے رکھے ہوئے جب تک یقین نہیں ہو جاتا ہے, اگر کہیں بھی کسی روایت میں اختلاف مل جاتا ہے, تو اختلاف اگر موجود ہے تو اس حدیث پر صحیح کا حکم نہیں لگاتے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ غلطی کہاں سے ہوئی ہوگی. پتہ لگاتے غلطی کس سے ہو سکتی ہے اس میں. تو بات تھی کوانٹیٹی کی بھی اور بات تھی کوالٹی کی بھی, دونوں ابھی اس کا ایک جو ہے وہ کر لیجئے. ہو سکتا ہے خالد ان تینوں کے مقابلے میں کوالٹی کے لحاظ سے اونچے ہوں, کوالٹی کے لحاظ سے اگر ہم مانتے ہیں 100%, تو خالد کے پاس یاد کرنے کی صلاحیت کتنے پرسنٹ ہے؟ 99% ہے صلاحیت یاد کرنے کی. 1% پھر بھی چھوڑنا پڑتا ہے, کیونکہ اگر 1% اور لگا دیں گے تو کس کے درجے کو پہنچ جائیں گے؟ تو اتنا رکھنا پڑتا ہے کسی بھی انسان کے لیے, آپ کو غلطی یا بھولنے کی اتنی چیز رکھنی پڑتی ہے. تو آخری حد کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ 99% تک پہنچ سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں عمر ہے, ان کے پاس 90% ہے, اشرف ہے ان کے پاس, زبیر ہے ان کے پاس 75 ہے, جس میں سب سے زیادہ ہیں اپنے کوالٹی کے لحاظ سے. لیکن کہتے ہیں ہاں اگر کوئی بڑا پہلوان ہو ایک اور تھوڑا اس سے کم درجے کے تین پہلوان جمع ہو جائیں تو بڑے بڑے پہلوان کو پٹک سکتے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا؟ تو جب ان تینوں کا ملا لیں گے تو ان سے زیادہ ہو جائے گا. اسی لیے یہاں ان کو اہمیت دی جاتی ہے کوانٹیٹی کی وجہ سے. ہاں اگر ایسا ہو جائے کہ ان کے خالد کے پاس تو 99% ہے لیکن عمر اشرف اور زبیر یہ 40% ہیں, 30% ہیں اور زبیر 20% ہیں, سب ملا کے کتنا ہوا 90. پھر بھی ہم خالد والی روایت کو صحیح کہیں گے, ان کو ضعیف کہیں گے. یہ 40-50 سے کم آتے ہی ضعیف مانا جاتا ہے راوی. تو ضعیف کی تعداد اگر زیادہ بھی ہو جائے تو ایک ثقہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم بات کس کی کرتے ہیں؟ سب کی سب قابل اعتماد, جس کو ثقہ کہتے ہیں, ثابت کہتے ہیں. 75 سے لے کر کے 99 تک ایسے ہی راویوں کو عربی زبان میں محدثین کے یہاں یعنی حفظ کے لحاظ سے سب کی حدیثوں کو صحیح کہا جاتا ہے. اس سے نیچے آئے تو پھر حسن کا درجہ آتا ہے, وہ بعد میں حسن کی بحث میں آپ کو بات آئے گی. یہ چیزیں ذہن میں رکھیے. یہ اسی کو کیا کہتے ہو؟ شاذ نہ ہو. کتاب میں کہیں بھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہی لکھا ہوا ہوگا کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے محدثین کی ایک شرط کیا ہے؟ حدیث شاذ نہ ہو. یعنی ایسا نہ ہو اس روایت میں کہ روایت کرنے میں کئی ایک راوی ہیں, تین ہیں, چار ہیں, اور ان کے درمیان روایت کرنے میں اختلاف ہے. اگر اختلاف ایسا ہے کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہو رہا ہے تب کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن معنی بھی الگ الگ ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں کوئی ایک روایت ہی صحیح ہو سکتی ہے, دونوں صحیح نہیں ہو سکتی. تو صحیح ہونے کا پتہ کیسے لگاتے ہیں؟ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا. کچھ اور مثالیں آپ کو دیتا ہوں. پہلے یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ عام طریقے سے یہ اختلاف روایتوں میں یہ اختلاف مسائل کے بارے میں کم ہوتا ہے, یعنی کسی ایسے لفظ کے بارے میں اختلاف جس کا تعلق ڈائریکٹ مسئلے سے ہوتا ہے آپ کم پائیں گے. اسی لیے اس اختلاف کی وجہ سے اس مسئلے پر زیادہ فرق نہیں پڑتا. جیسے اب یہ لے لیجئے, سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کی تعداد چاہے 90 رہی ہو, چاہے 99 رہی ہو, چاہے 60 اور 70 رہی ہو, لیکن مسئلہ تو بہرحال وہی رہے گا کہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا تو یہ مسئلہ ہوا. ان کی بیویوں کی تعداد میں اختلاف ہونے سے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بات سمجھ جائے نا. یہ عام طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کا جو یہ ہوتا ہے اختلاف ہوتا ہے روایت میں, اس کا تعلق مسئلے پر کوئی ڈائریکٹ پڑتا نہیں ہے. اسی لیے محدثین کے یہاں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ پوری تحقیق کے بعد ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ راویوں نے, بیان کرنے والے راویوں نے, روایت کرنے والے راویوں نے ان الفاظ پر زیادہ توجہ کی, فوکس کیا جس کا تعلق مسئلے سے ہوتا تھا, اور کسی بھی چیز میں جو دیکھتے تھے یا سنتے تھے اگر اس کا تعلق مسئلے سے نہیں ہے, قصے میں وہ بات بیان کی لیکن مسئلے سے نہیں ہے, چاہے وہ کس کے ساتھ بھی ہوا ہو, تو اس سے مسئلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, تو اس کو یاد کرنے کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے. میں آپ کو کچھ اور مثالیں بھی دیتا ہوں اس کی. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے. کس کے گھر؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تھے. یعنی ان دوسری بیوی کی یہاں سالن بنا تھا تو گوشت کا سالن عام طریقے سے, یہ بات تھی کہ آپ کو بہت پسند ہے تو لوگ ہدیے میں بھیج دیا کرتے. دوسری بیوی نے اپنے گھر سے سالن بھیج دیا, ان کو دیکھ کر کے غصہ آیا, پیالے پہ ہاتھ مارا تو پیالہ توڑ گیا. سب کچھ جو ہے یہ ساری روایتوں میں یہ بیان ہے کہ وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی, لیکن بھیجنے والی کون تھی؟ بعض روایتوں میں حفصہ کا بیان آتا ہے, بعض روایتوں میں ام سلمہ کا بیان آتا ہے, بعض روایتوں میں کسی اور بیوی کا نام آتا ہے. تو تو الگ الگ روایتوں میں الگ الگ نام ہے, لیکن مسئلے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چاہے بھیجنے والی جو بھی بیوی رہی ہوں آپ کی, آپ نے کیا کیا, وہ پیالہ اٹھایا, ٹکڑا اٹھایا, اور جو صحیح پیالہ تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں, وہ آپ نے بھیج دیا ان کو. تو یہ حدیث کس کے لیے پیش کی جاتی ہے کہ کسی کا اگر آپ نقصان کرتے ہیں جان بوجھ کر کے تو آپ کو اس کا بدلہ دینا پڑے. ساری روایتوں میں یہ بیان ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جو چیز خاص مسئلے سے تعلق رکھی تھی اس میں راویوں میں بیان کرنے میں اختلاف آپ کم پائیں گے, بہت کم ایسا پائیں گے. زیادہ اختلاف یہ کہاں آتا ہے, قصے کے بیان میں آتا ہے کہ ایک راوی نے قصے میں یہ بیان کیا تھا, دوسرے راوی نے یہ بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اونٹ خریدا, راستے میں سفر سے واپس آ رہے تھے, وہ بہت بھی لمبی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے, ان سے اونٹ خریدا. اونٹ کی قیمت کتنی تھی, روایتوں میں قیمت الگ الگ آئی ہوئی ہے, لیکن خریدنے میں یہ تھا کہ شرط یہ لگائی کہ میں اسی اونٹ پر کہاں جاؤں گا, مدینے تک جاؤں گا. یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں مدینے تک جاؤں گا اور مدینہ پہنچ کر کے میں آپ کو یہ دوں گا, یہ شرط لگائی. اس کی ایک قیمت تھی, قیمت کے بارے میں راویوں کو بیان کرنے میں کافی اختلاف ہے, قیمت کیسی تھی اس کی. اب قیمت چاہے 10 روپے رہی ہو, چاہے 20 روپے رہی ہو, چاہے ہاں, لیکن اس حدیث سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے بارے میں ڈیلنگ کرتے ہیں تو اس میں کنڈیشن اگر کچھ لگاتے ہیں تو یہ جائز ہے. جیسے آپ نے یہ کسی سے گاڑی خریدا, اس کی گاڑی, تو اس نے یہ کہا ٹھیک ہے میں آپ کو بیچ رہا ہوں, لیکن آپ مجھے اس گاڑی میں میرے گھر تک مجھے ڈراپ کر دیجئے, یا اپنے گھر تک میں جاؤں گا اسی میں, وہاں جو ہے میں آپ کو دوں گا, آپ لے کے چلے جائیے گا. یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب وہ چاہے 100 روپے کی خریدا ہو, چاہے 50 روپے کی خریدا ہو, مسئلے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے. تو اکثر اختلاف جو اس طرح کا پایا جاتا ہے کس میں پایا جاتا ہے, ایسی چیز میں کہ اس کی وجہ سے اس حدیث سے ثابت ہونے والے مسئلے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. بات یہاں تک سمجھ میں آئی آپ کو؟ اس کے مقابلے میں اگر یہ آ جائے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, اس میں یہ ہے کہ جب کتا برتن میں منہ ڈالتے تو کتنی مرتبہ دھو, اگر کسی روایت میں 7 آ جائے اور کسی روایت میں 3 آ جائے تو یہاں مسئلے میں فرق پڑتا ہے. ایسا اختلاف آپ کم پائیں گے روایت میں, اسی لیے بہت زیادہ اس کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوتی ہے. لیکن حدیث پر صحت کا حکم لگانے کے لیے محدثین کے یہاں یہ کنڈیشن ہے کہ وہ حدیث کیا نہ ہو, شاذ نہ ہو. حدیث کب شاذ ہوتی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا, کب ہوتی ہے یہ, جب ایک ہی حدیث کو روایت کرنے والے کئی ایک راوی ہوں اور ان کے بیان کرنے میں اختلاف ہو جائے. ایک راوی نے جو بیان کیا ہے وہ دوسرے کے بیان سے بات ٹکرا رہی ہے, ایسا ٹکرا رہی ہے کہ ہم دونوں کی بات صحیح نہیں مان سکتے, دونوں میں سے کسی ایک کی بات کو صحیح مان سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں جس کو آپ صحیح مانیں گے اسے محفوظ کہتے ہیں, اور اس کے مقابلے کی جو روایت ہوتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, شاذ. اور شاذ یہ ضعیف کی قسموں میں سے ایک قسم ہے, ضعیف حدیثوں کی قسموں میں سے ایک قسم کیا ہے, شاذ. یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا, شاذ کا جو راوی ہوتا ہے یہ راوی عادل بھی ہوتا ہے اور ثابت بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی محدثین کہتے ہیں کہ حدیث صحیح نہیں ہے. ایک اعتراض محدثین پر یہ بھی ہوتا ہے, کیا کہا جاتا ہے کہ وہ صرف راویوں کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ راوی عادل ہے ثابت ہے تو صحیح کہتے ہیں. نہیں, ایسا معاملہ نہیں ہے, صرف راویوں کو دیکھ کر کے نہیں کہا جاتا. ایسا بھی آپ پائیں گے کہ راوی اپنے آپ میں ثقہ ہے, یعنی ٹرسٹ فل ہے, اس پر پورا اعتماد ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اس کی روایت کو ضعیف قرار دیتا ہے. اس کی یہی مثال ہے شاذ کہتے ہیں, شاذ کا راوی اس کی روایتوں کو دوسری جگہوں پر محدثین صحیح کہتے ہیں, لیکن یہاں کیا کہتے ہیں, ضعیف کہتے ہیں. تو صرف اتنا ہی نہیں دیکھتے کہ ہاں راوی ایسا ہے تو کہہ دیا, نہیں, جب تک پورے طریقے سے یقین نہیں ہو جاتا تب تک محدثین, ہاں بولیے, حدیث پر صحت کا حکم نہیں لگاتے, تھوڑا بھی کہیں کوئی پہلو چھوڑتے نہیں ہیں, حدیث پر حکم لگاتے ہیں, پورے طریقے سے تحقیق کرنے کے بعد ہی لگاتے ہیں. یہ باتیں تھیں اس کے تعلق سے کہ شاذ نہ ہو. ایک ابھی کنڈیشن باقی رہ گئی ہے, لیکن اسی کنڈیشن کو بیان کرنے میں آپ کے سامنے آج کا پورا وقت لگا ہے. اگر آپ کو ابھی بھی پریشانی ہو تو آپ پوچھئے مجھے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی, جب کبھی بھی یہ چیز ایک ہی کے بارے میں رہے گی تبھی یہ بات کہیں گے, یہ بھی ذہن میں رکھ لیجیے گا, ایک ہی کے بارے میں رہے تبھی یہ بات کہیں گے. اگر وہ دو کے بارے میں ہو جائے, الگ الگ چیزوں کے بارے میں ہو جائے, تو پھر یہ بات نہیں کہتے. کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مجلس میں یہ بیان کیا گیا ہو اور کسی مجلس میں یہ بیان کیا گیا ہو, تو وہاں شاذ والی بات وہاں نہیں کہی جاتی ہے. یعنی ہر پہلو کو دیکھتے ہیں. جیسے میں ابھی آپ کو یہ باتیں بیان کر رہا ہوں یہاں پہ, تو آج کے درس میں میں نے کچھ باتیں آپ کو بیان کی اور اس کے سارے لوگ تھے, انہوں نے یہ باتیں سنی. اس کے پہلے والے درس میں میں نے کوئی اور بات بیان کی تھی اور آج میں نے اس کے خلاف کوئی بات بیان کر دی ہے, تو یہ غلطی آپ کی نہیں, غلطی کس کی ہے؟ غلطی نہیں بلکہ میں نے ہی کیا ہے یہ, اور میں نے جان بوجھ کر کے کیا ہے کہ پہلے جو ہوا تھا وہ غلط ہو گیا تھا, میں نے اس لیے آج اس کو صحیح کر کے بیان کر دیا. تو جب اس طرح کی بات آ جاتی ہے تو وہاں دوسرا پہلو دیکھا جاتا ہے. یہ بھی یہاں کہتے ہیں دو حدیثوں کے درمیان تعارض ہے, دو حدیثوں کے درمیان اگر تعارض یعنی خلاف آ جاتی ہے بات تو وہ مسئلہ دوسرا ہے, وہ اس میں نہیں آتا, انشاءاللہ وہ اپنی جگہ پر آئے گا, تب ہم کیا کریں گے اس کے بارے میں. ویسے یہ ہوتا نہیں ہے حقیقت میں, لیکن اس موقع پر کیا کیا جائے گا, کیا کہا جائے گا. جیسے کبھی یہ آ جاتا ہے بعض روایتوں میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد یہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے یا جو ہے یہ سورہ پڑھتے تھے یا کچھ جو ہے یہ اتنی مرتبہ آپ یہ کہتے تھے, بعض روایتوں میں اس کے خلاف کوئی بات آ جاتی ہے, یعنی اس کے علاوہ کوئی اور چیز آ جاتی ہے کہ آپ یہ پڑھتے تھے. یہ دو حدیثیں ہو جاتی ہیں تو دونوں حدیثوں کا الگ الگ ہم حکم کیسے بیان کریں گے؟ دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں, وہاں شاذ اور محفوظ کی بات نہیں کہی جاتی. جہاں دو حدیثیں ہو جائیں, یہاں بات کس کی چل رہی ہے, حدیث ایک ہی ہے, راویوں کی تعداد ایک شیخ سے روایت کرنے میں کئی ایک ہے اور ان کے درمیان اختلاف ہو گیا, ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے بیان کرتے ہیں, ایک موقع پر آپ نے ایسا بیان کیا اور ایک موقع پر ایسا بیان کیا, تو اس موقع پر کیا کیا جاتا ہے, دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس کو کیا مانا کریں گے, اس کا مانا کیا کریں گے. اس کو کہتے ہیں دو حدیثوں کے درمیان, وہ بیان کرنے والوں کی غلطی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں میری نا؟ یہ جیسے اس سے پہلے آپ کو فقہ کے درس میں آیا ہوگا ہفتے کے روز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب پیر وہ ہو گیا تھا, یہاں پہ زخمی ہو گیا تھا, تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور صحابہ کو اشارہ کیا کہ آپ بھی بیٹھ جاؤ, لیکن جب آپ کی وفات جس بیماری میں ہوئی ہے اس میں آپ نے نماز پڑھائی تو آپ بیٹھ کے پڑھے اور پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھی. یہ دو روایت ہو گئے, یہ ایک الگ چیز ہے, وہ بعد میں آئے گا, اس میں وہ بھی اصول حدیث میں آتی ہے بات, لیکن کافی بعد میں آئے گی, ہم اس کے بارے میں بحث نہیں کر رہے ہیں. یہاں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات بیان کی ہے, صحابی نے ایک ہی بات بیان کی ہے, لیکن نیچے آنے والے راویوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا, تو اس میں سے کوئی ایک صحیح اور ایک صحیح نہیں ہے, اس کا پتہ کیسے لگاتے ہیں محدثین کے یہاں؟ تو بات آپ کے سامنے آئی کہ تین چیزیں دیکھتے ہیں, ایک تو کوانٹیٹی بھی دیکھتے ہیں, دوسرے کوالٹی بھی دیکھتے ہیں, اور تیسرے اسی روایت کے تعلق سے کوئی خاص ایسی بات مل جائے جس سے یہ معلوم ہو کہ اس میں یہ ڈائریکٹ انوالو رہے ہیں اور یہ انڈائریکٹ ہیں, تو ڈائریکٹ والے کی بات لے لی جاتی ہے.
ٹھیک ہے, یہاں پر اس کو آرام دے دیا جائے, آرام دیا جائے اس کو. جی اس کے بعد ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے اسی سے, اور آگے بھی پھر آئے گی. وہ عام طریقے سے محدثین پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ سند کو دیکھتے ہیں متن کو نہیں دیکھتے. یہ جو شرط ہے اس کا تعلق متن سے بھی ہے. دیکھیے متن کو دیکھے بغیر وہ کبھی حدیث پر حکم نہیں لگاتے. جو اس بات کو سمجھتا ہے وہ کبھی یہ جملہ نہیں کہتا, کسی سند کو دیکھ کر کے حکم لگاتے. یہ پوری بات کس کے بارے میں تھی؟ متن کے بارے میں, کہ ایک راوی نے یہ بیان کیا, ایک راوی نے یہ بیان کیا. صرف سند کو دیکھ کر کے حکم نہیں لگاتے, متن کو بھی ساتھ میں ضرور دیکھتے ہیں. تو یہ جو کنڈیشن ہے اس کا تعلق متن سے بھی ہے. جی آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے آئندہ ہفتے ایک اور جو ہے آئے گی. جو ہے یہ آئندہ ہفتے رمضان میں ہم لوگ داخل ہو چکے ہوں گے, اس کے لحاظ سے ٹائمنگ صرف چینج ہو جائے گی, لیکن انشاءاللہ درس یہ جاری رہے گا. کیونکہ ہمارے پاس بھائیوں کی خواہش یہ تھی کہ ایک مہینہ یہ ڈسکنٹینیو ہونے سے ابھی جو چیزیں ترتیب سے چل رہی ہے اس میں کچھ مسئلہ آ سکتا ہے, پریشانی ہو سکتی ہے, کچھ چیزیں بھول جائیں تو پھر اس کو جو ہے جوڑنے میں تھوڑی پریشانی ہو سکتی ہے. تو جاری رکھنے کا ارادہ ہے. تو انشاءاللہ 11:30 بجے سے رمضان میں دوپہر میں 11:30 بجے سے ظہر کی نماز تک چلے گی کلاس, پھر ظہر کی نماز میں ہم چلے جائیں گے یہاں سے. تو 11 بجے نکلیں گے تو 11:30 بجے انشاءاللہ یہاں پر پہنچ جائیں گے. تو 11:30 بجے سے یہ کلاس ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اور شاید خواتین کا اس وقت انتظام نہیں رہے گا, یہ بھی یہ ہے, کیونکہ یہ اوپر کا حصہ بھی مشغول رہے گا, نیچے کا حصہ بھی مشغول رہے گا, تو ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی. تو وہ اپنا ڈائریکٹ جو یہ یوٹیوب پر ڈال دیتے ہیں وہاں سے وہ دیکھ لے سکتے ہیں, اس کو سن لے سکتے ہیں. تو یہ مردوں کے لیے درس رمضان میں بھی جاری رہے گا, ٹھیک ہے. جی اب چاہیں تو آپ چائے پی لیجیے, پھر دوسرے درس کے بارے میں بات کریں.